آگے دیکھیے بھائی، قَقَنْطَرَةِ الرُّومِيِّ أَقْسَمَ رَبُّهَا لَتُقْتَنَفَنْ حَتَّى تُشَادَ بِقَرْمَدِي صُحَابِيَّةُ الْعُثْنُونِ مُوجَدَةُ الْقَرَى بَعِيدَةُ وَخْدِ الرِّجْلِ مَوَّارَةُ الْيَدِي أُمِرَّتْ يَدَاهَا فَتْلَ شَزْرٍ وَأُجْنِحَتْ لَهَا عَزُدَاهَا فِي سَقِيفٍ مُسَنَّدِي طرفت ابن العبد اپنی اونٹنی کی صفات ذکر کر رہا ہے بھائی، تو آگے کہتا ہے قَقَنْطَرَةِ الرُّومِيِّ أَقْسَمَ رَبُّهَا لَتُقْتَنَفَنْ حَتَّى تُشَادَ بِقَرْمَدِي قَنْطَرَة، قَنْطَرَة کہتے ہیں بڑے پل کو، بڑا پل بھائی، دریا عبور کرنے کے لیے جو پل بنائے جاتے ہیں تو بڑا پل جو ہے اس کو قنطرہ کہتے ہیں. الرومی، رومی کسے کہتے ہیں جی؟ روم والا. ہاں یاد رکھو بھائی، رومی عربی زبان میں انگریز کو کہتے ہیں، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انگریز. اور عرب کیا کہتے ہیں؟ رومی. رومی، روم چونکہ ان کا بڑا علاقہ تھا، مرکز تھا، اس وجہ سے عرب ان کو کیا کہتے ہیں؟ رومی، روم والے، یعنی انگریز مراد ہے، انگریز. اور یہ رومی، یہاں مفرد اور جمع میں فرق یا کے ذریعے ہوتا ہے، ایک ہو تو کہیں گے رومیون یا کے ساتھ، اور اگر جمع ہو تو یا کو گرا دیں گے روم بھائی. تو مفرد کے لیے یا ملاتے ہیں اور جمع کے لیے یا کو گرا دیتے ہیں، رومیون اور روم بھائی. یہ اسی طرح ہے جیسے عربیون اور عرب، ایک ہو تو عربیون، جمع ہو تو عرب. یہ اسی طرح ہے جیسے زنجیون اور زنج بھائی، زنجی حبشی کو کہتے ہیں، مفرد ہو تو زنجیون، جمع ہو تو زنج بھائی. اقسم ربها، اقسم یقسم کے معنی ہے قسم اٹھانا. ربها ای رب القنطرہ، ہا ضمیر راجع ہے قنطرہ کو، اور رب یہاں بمانے مالک کے ہے. فقہ کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے رب المال بھائی، کیا معنی؟ مال والا، یعنی مال کا مالک بھائی جو ہے، تو رب القنطرہ پل کا مالک. لَتُقْتَنَفَنْ، اِقْتَنَفَ يَقْتَنِفُ کے معنی ہیں حفاظت کرنا بھائی، حفاظت کرنا. اور یہ اس پر لام تاکید کا داخل ہے اور آخر میں نون خفیفہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. لَتُقْتَنَفَنْ کہ اس کی ضرور حفاظت کی جائے گی. حَتَّى تُشَادَ، شَادَ یا شَادُ کے معنی ہیں بلند کرنا، بلند کرنا. اسی طرح اس کا معنی ہے پلستر کرنا، دیوار پر سیمنٹ وغیرہ یا مسالے سے جو پلستر کیا جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ بولتے ہیں. تو شاد شادو کا کیا معنی ہوا؟ بلند کرنا اور پلستر کرنا. قرمد، قرمد اس کا مفرد ہے قرمدتن بھائی. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ مفرد اور جمع میں فرق تا کے ذریعے، گول تا کے ذریعے کرتے ہیں، آخر میں گول تا ہو تو یہ مفرد اور گول تا کو ہٹا دیں تو یہ جمع بھائی. تو یہ قرمد جمع ہے قرمدتن کی، اور قرمدہ کہتے ہیں پکی اینٹ کو بھائی، وہ اینٹ جسے پکایا جائے. یہ جو آپ بھی اپنی عمارتوں کی تعمیر میں اینٹیں استعمال کرتے ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ بھٹے کے اندر پکایا جاتا ہے بھائی. تو یہ جو پکی اینٹ ہے اس کو قرمد کہتے ہیں بھائی. اور جبکہ بعضوں نے لکھا کہ قرمد اس مسالے کا نام ہے جس سے عمارت بنائی جائے. آج کل تو عمارتیں جو ہیں وہ سیمنٹ سے بنائی جاتی ہیں، سیمنٹ سے. اور قدیم زمانے میں چونے کو ملا کر ایک خاص مسالہ تیار کیا جاتا تھا، اس سے عمارتیں بنائی جاتی تھیں. اور وہ مثالہ بڑا ہی مضبوط ہوتا تھا بھائی. یہ سیمنٹ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. سیمنٹ کی عمارت زیادہ سے زیادہ 100-150 سال شاید گزار سکے بھائی, پھر اس کے بعد اس کو گرانا پڑے گا کیونکہ خطرہ ہوگا کسی بھی وقت گر نہ جائے. تو یہ عمارت, یہ سیمنٹ کی جو عمارت ہے زیادہ وقت نہیں گزار سکتی. جبکہ قدیم لوگ وہ چونے سے جو مثالہ تیار کرتے تھے وہ اتنا زبردست ہوتا تھا کہ آج بھی آپ ان کی عمارتیں دیکھتے ہیں, سینکڑوں سال گزر گئے ان کی عمارتیں اسی طرح مضبوط اور زبردست کھڑی ہیں بھائی. جیسے یہ آپ کے لاہور میں بادشاہی مسجد ہے اور اسی طرح شاہی قلعہ ہے, دیکھو سینکڑوں سال گزر گئے یہ عمارتیں اسی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں بھائی. اور یہ تو بلکہ ان کو تو شاید 300 سال کے لگ بھگ ہوا ہو, اور بھی دنیا کے اندر عمارات ہیں قدیم, کئی کئی 600-700 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ قدیم عمارتیں ہیں, اور وہ ایسے مثالے سے تیار کی گئی بنائی گئی ہیں کہ آج بھی بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہیں. تو سیمنٹ اتنا مضبوط نہیں ہے, سائنس اتنی ترقی کر گئی لیکن پھر بھی ان کے مقام اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی بھائی. تو اس کو بعضوں نے کہا اس کو قرمد کہتے ہیں, بعضوں نے کیا کہا پکی اینٹ جو ہے اس کو قرمد کہتے ہیں, اور بعضوں نے کہا وہ جو مثالہ ہے چونے سے بنایا ہوا اس کو قرمد کہتے ہیں. الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے بھائی جی. کا قنطرت الرومی یہ اقسم ربها لتکتنفن حتی تشاد بقرمدی, کا قنطرت الرومی یہ میری وہ جو اونٹنی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ کسی رومی کا پل ہو, کسی انگریز کا بنایا ہوا بڑا پل ہو. ارومی پر جو الف لام آیا یہ الف لام عہد ذہنی ہے. یہ کون سا الف لام ہے؟ اور الف لام عہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے, البتہ معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی رہتا ہے. میں نے الف لام کی قسمیں پہلے بیان کی ہیں جی, ہاں دوبارہ سن لیں بھائی. الف لام کی قسمیں آپ کو آنی چاہیے بھائی, ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یاد رکھیے الف لام جو ہے دو قسم پر ہے, ایک الف لام اسمی ہے اور ایک الف لام حرفی ہے. الف لام اسمی نام سے پتہ چل رہا ہے اسم والا, اسم کی طرف جو منصوب ہو, اور الف لام حرفی الف لام حرف والا جو حرف کی طرف منصوب ہو. تو الف لام اسمی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو. کس پر داخل ہو؟ اسم فاعل اور اسم مفعول. بھائی ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل, دونوں میں فرق کا پتہ ہے؟ فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے, اور اسم فاعل وہ مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑھا ہے, ضاربن مانعن مکرمن مستخرجن وغیرہ. ضربہ زیدن یہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے, اس کو ضربہ نے رفع دیا. وہ اسم جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو ضربا زیدن یہ زیدن کیا ہے؟ فاعل. ضربا بکرن یہ بکرن کیا ہے؟ فاعل. ضربا خالدن یہ خالد کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے, جبکہ اسم فاعل وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا. ضربا کی گردان میں کیا پڑا؟ ضاربن یہ ہے اسم فاعل. فتح میں کیا پڑا؟ فاتحن. نصرہ میں کیا پڑا؟ ناصرن. اکرمہ میں کیا پڑا؟ مکرمن. استخرجہ میں کیا پڑا؟ مستخرجن. وہ خاص صیغے کا نام ہے اسم فاعل. اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول. مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. ضربت زیدن یہ زید کیا ہے؟ مفعول. ضربت خالدن یہ خالد کیا ہے؟ مفعول. ضربت بکرن یہ بکر کیا ہے؟ مفعول. تو مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے, یہ کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے, جبکہ اسم مفعول وہ خاص صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا. مضروب ممنوع مفتوح مکرم مستخرج. مختلف اوزان آپ نے مختلف بابوں میں پڑھے, یہ سارے کیا ہیں؟ اسم مفعول. تو یہ جو اسم فاعل, توجہ ہے, اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر جو الف لام آئے وہ الف لام اسمی ہے. جیسے ضارب پر الف لام آ گیا الضارب, یا مضروب پر الف لام آ گیا المضروب. تو یہ الف لام کون سا ہے؟ اسمی. یاد رکھو یہ جو الف لام اسمی ہے یہ دراصل اسم ہے, اسی لیے اس کو الف لام اسمی کہتے ہیں. اسم والا الف لام یہ اسم ہے, یہ اسم موصول ہے. دراصل یہ کیا ہے؟ اسم موصول آپ نے پڑھا ہے معرفہ ہوتا ہے اور کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ جو الضارب پر الف لام آیا یہ کون سا الف لام ہے؟ اسمی. اور المضروب پر جو الف لام آیا یہ کون سا الف لام ہے؟ اسمی. یہ دراصل اسم ہے, اسم ہے, یہ حرف نہیں ہے اور اس میں موصول ہے. چنانچہ آپ نے کافیہ میں پڑھا ہوگا, اسی طرح شرح جامی کے اندر بھی, کہ جہاں پر صاحب کافیہ اس میں موصول کی بحث کرتے ہیں وہاں اسماء موصولہ گنواتے ہیں کہ اس میں موصول الذی ہے, اللذانی ہے, اللذینا ہے وغیرہ, اللتی ہے, وہاں پر وہ آپ کو بتاتے ہیں الف لام. کیا بتلاتے ہیں؟ دیکھا یہ الف لام, وہ وہاں شمار کرواتے ہیں کہ اس میں موصول ہے. تو الضارب یہ الف لام کون سا ہے؟ اسمی ہے بھائی, یہ اس میں موصول ہے دراصل. تو الضارب بمعنی الذی یضربو کے ہے. الضارب کس معنی میں ہے؟ الذی یضربو, وہ جو پٹائی کرتا ہے. اور المضروب یہ بمعنی الذی یضربو کے ہے, وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے. تو یہ الف لام کیا ہے؟ اسمی. اور دوسرا الف لام حرفی ہے بھائی. الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے, جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. رجل, اس پر الف لام لے آئیں, الرجل کیا بن گیا؟ معرفہ. قلم, اس پر الف لام لے آئیں, القلم کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب مجھے بتائیے الرجل میں الف لام نے کیا کیا؟ لفظ رجل کو معرفہ بنا دیا. القلم میں الف لام نے قلم لفظ کو کیا بنایا؟ معرفہ. اور اس کی بہترین تعبیر یاد رکھنا, الف لام کی حرفی وہ ہے جو جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے, اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ یہ تعبیر آپ کو ہر جگہ کام آئے گی, بہترین تعبیر ہے کہ الف لام حرفی وہ ہے جو کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ الضارب, یہ الف لام نے جو اس میں فاعل پر داخل ہوا الضارب, کیا اس نے لفظ ضارب کو معرفہ بنایا؟ جی ہاں شاباش. نہیں, کیونکہ یہ تو الف لام خود اس میں موصول ہے, یہ خود معرفہ ہے, اس میں موصول خود معرفہ ہوتا ہے, دوسروں کو معرفہ نہیں بناتا. جبکہ الرجل میں جو الف لام ہے اس نے لفظ رجل کو کیا کیا؟ معرفہ بنایا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اب اشارہ یا تو جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا. جنس اور حقیقت یا ماہیت, جس سے کوئی چیز بنی ہے, جو اس کے اجزاء ہیں, وہ جو اجزاء ملے تو وہ چیز بنی. جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان اور ناطق یہ دو چیزیں ملیں گی تو انسان کا وجود ہوگا, ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو انسان کا وجود نہیں ہو سکتا. تو کسی چیز کے جو اجزاء جس سے وہ بنے وہ کیا ہے؟ اس کی جنس اور حقیقت ہے اور ماہیت ہے. تو لہذا تو الف لام کے ذریعے اگر اشارہ ہو کسی چیز کی جنس کی طرف یا اس کی حقیقت اور ماہیت کی طرف جس سے وہ چیز بنی ہے تو اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی. کیا کہتے ہیں؟ الف لام جنس. دیکھو اشارہ ہو رہا ہے جنس کی طرف, ماہیت کی طرف. اور اگر اشارہ ہو افراد کی طرف, پھر یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض افراد کو. اگر تمام افراد کو اشارہ ہے تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں. استغراق کا معنی گھیر لینا، احاطہ کر لینا. دیکھو اس نے بھی کیا کیا، سارے افراد کا احاطہ کر لیا. تو اگر تمام افراد کو اشارہ ہو تو یہ الف لام استغراقی ہے، اگر بعض افراد کو اشارہ ہو تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا خارج میں متعین نہیں. اگر خارج میں وہ افراد متعین ہیں تو اس کو کہتے ہیں عہد خارجی. کیا کہتے ہیں؟ عہد کا معنی متعین ہونا، مقرر ہونا. تو عہد خارجی ترجمے سے پتا چل رہا ہے کیا معنی، جو خارج میں متعین ہے، مقرر ہے. مثلا میں نے کہا الرجل، دیکھو کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہے، صورت سمجھ میں آ گئی. اور میں نے کہا جس کے لیے بعض افراد کی طرف اشارہ ہو، خارج میں اگر ماں جنس کی طرف اشارہ ہو تو الف لام جنسی، اگر افراد کی طرف اشارہ ہو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض، اگر تمام کو اشارہ ہو تو الف لام استغراقی، اور اگر بعض کو اشارہ ہو تو الف لام عہد وہ خارج میں متعین ہو تو الف لام عہد خارجی. اور پھر وہ بعض ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی. الرجل دیکھو وہ ایک آدمی، الرجلانی دیکھو کتنے آدمی، وہ دو آدمی، الرجال وہ سارے آدمی، وہ سارے آدمی. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو جیسا لفظ ہوگا اس کے مطابق اشارہ ہوگا. مفرد لفظ پر الف لام آیا تو ایک فرد کی طرف اشارہ، تثنیہ پر یہ والا الف لام آیا تو دو کی طرف، جمع والا آیا تو جمع کی طرف. اور اگر وہ افراد خارج میں متعین نہیں ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو ذہن میں متعین ہے. کیسے بھائی؟ کسی کوئی ایک فرد ذہن میں سوچ کے اس کی طرف اشارہ کر دیا، خارج میں متعین نہیں ہے لیکن ذہن میں کسی ایک فرد کا تصور کر کے اس کی طرف کیا کر دیا، الف لام کے ذریعے اشارہ کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو الف لام کتنی قسم پر؟ دو، ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی کیا ہے؟ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے، اس میں موصول ہوتا ہے. اور دوسرا الف لام حرفی ہے، جو کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ. اگر اشارہ جنس، حقیقت اور ماہیت کی طرف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، الف لام جنسی. اگر افراد کی طرف ہو تو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو، اگر تمام کو اشارہ ہے تو الف لام استغراقی، اور اگر بعض کی طرف اشارہ ہے تو وہ خارج میں متعین ہوں گے یا نہیں، اگر خارج میں متعین ہے تو الف لام عہد خارجی، اور اگر متعین نہیں تو الف لام عہد ذہنی ہے. یہ قسمیں ہو گئیں. اب ان کی مثالیں بھی بھائی، جیسے دیکھو الف لام حرفی، اگر جنس اور جنس حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ ہو تو الف لام جنسی کہلاتا ہے. مثلا الرجل خیر من المرأتی، الرجل خیر من المرأتی، ترجمہ کیا کریں گے؟ جنس رجل، الف لام کی اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ جنس، جنس رجل یعنی کو حقیقت رجل وہ افضل ہے، کس سے؟ حقیقت امرأة سے. افراد نہیں مراد، افراد نہیں مراد، افراد مراد ہوں تو پھر تو یہ ہر جگہ درست نہیں رہے گا. مثلا ایک ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر مرد ہے، کون افضل؟ ایمان والی عورت. حالانکہ کہا تو کیا جا رہا ہے، الرجل خیر من المرأة، حالانکہ یہاں پر عورت افضل ہو گئی. تو یہاں افراد نہیں مراد، کیونکہ افراد تو عورت کے مرد سے افضل ہو سکتے ہیں، بلکہ جنس اور حقیقت مراد ہے، کہ یہ جو رجل کی ماہیت اور جنس ہے اس کو اللہ نے جنس امرأة پر فضیلت عطا کی ہے. آپ بھی دنیا میں دیکھتے ہیں بھائی، جنس رجل کو اللہ نے فضیلت، تو یہاں جنس مراد ہے. الرجل خیر من المرأة، الرجل پر بھی الف لام داخل، المرأة پر بھی الف لام داخل. کیا یہ الف لام اسمی ہے؟ اس میں فاعل اسم مفعول کے صیغے ہیں؟ نہیں. تو یہ الف لام حرفی ہے، اور الف لام حرفی کے لیے تو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہ یہاں کس کی طرف اشارہ ہو؟ جنس کی طرف. تو یہ الف لام جنسی ہوا. اور کبھی تمام افراد کو اشارہ ہوگا، جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، الانسان پر الف لام آیا، یہ الف لام استغراقی ہے. ترجمہ کیسے ہوگا؟ تمام انسان خسارے میں ہیں، تو یہ الف لام استغراقی ہے، تمام انسان کے افراد کی طرف اشارہ ہے. لہذا آپ ترجمہ کرتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، کوئی آپ کو کہے گا بھئی یہ تمام کا لفظ کہاں سے لیا ہے, کدھر ہے یہاں پر تمام, یہاں تو ال انسان ہے, تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں, الاسلام کا, یہ الاسلام استغراقی ہے, اس کا ترجمہ تمام اور کل کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار الاسلام کے لیے خارج میں کسی فرد کی طرف اشارہ ہوگا, واحد خارجی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا, جاءنی رجل, نکرہ میں لایا, کیونکہ آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے. نکرہ جس کی پہچان نہ ہو, معرفہ وہ ہے جس کی کیا ہو, پہچان ہو. تو میں نے کہا جاءنی رجل امسی, کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا, کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے, جانتے بھی ہوں میں نے ذکر نہیں کیا کون تھا کون نہیں تھا. تو ترجمہ کیسے کریں گے, کل میرے پاس کوئی آدمی آیا تھا, کوئی ایک آدمی آیا تھا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا, تو میں کہوں گا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ, الف لام لے آؤں گا, تو میں نے اکرام کیا اس آدمی کا. دیکھو الف لام کے لیے کیا ہو رہا ہے, اشارہ ہو رہا ہے. اور آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے میں کس کے اکرام کی بات کر رہا ہوں, ہاں وہ جو کل آیا تھا. حالانکہ نہ آپ کو اس کے نام کا پتہ, نہ چہرے کا پتہ, نہ کپڑوں کا پتہ, کوئی پہچان نہیں, لیکن ایک دفعہ جب ذکر ہو گیا, متعین ہو گیا یا نہیں, اب آپ اس کو پہچان رہے ہیں. میں نے کہا فاکرمت الرجل, تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا, الرجل کے لیے اس کی طرف اشارہ ہو گیا. تو اب ترجمہ یوں نہیں کریں گے فاکرمت الرجل, میں نے کسی آدمی کا اکرام کیا, نہیں نہیں, میں نے اس آدمی کا, دیکھو ایک معین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, وہی جس کا ابھی ذکر چل رہا تھا. تو معرفت ہونے کا یہ معنی نہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہو, جانتے پہچانتے ہو, نام کا پتا ہو, نہیں نہیں, آپ کو اتنا پتا ہو کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, کس کی بات ہو رہی ہے, بس اس کا مطلب ہے معرفت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے کہا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. اگر وہ دو تھے تو میں کہوں گا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَيْنِ, میں نے ان دو آدمیوں کا اکرام. اگر وہ زیادہ تھے تو میں کہوں گا فَأَكْرَمْتُ الرِّجَالَ, تو میں نے ان آدمیوں کا اکرام. آپ سمجھ رہے ہیں کن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ خارج میں متعین تھے جو میرے پاس آئے تھے, اور اگر خارج میں متعین نہیں تو پھر یہ الف لام عہد ذہنی ہے, اور اس کی بہترین مثال قرآن میں ہے. قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے اور کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, جنگل میں کھیلے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی, فرمانے لگے اخاف ان یاکلہ الذئب, اخاف, مجھے خوف ہے, ان یاکلہ الذئب, کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا. الذئب الف لام آیا, اب ذئب الف لام, الف لام یہ اسمی تو ہے نہیں, کیونکہ اس میں فاعل اسم مفعول کے صیغے پر تو داخل نہیں ہو رہا, تو حرفی ہے. اب حرفی میں کون سا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اخاف, مجھے خوف ہے, ان یاکلہ الذئب, ان کو بھیڑیا کھا جائے گا. اب الف لام سے جنس مراد ہو سکتی ہے کیا؟ مجھے یہ خوف ہے کہ بھیڑیے کی جو حقیقت ہے اور ماہیت ہے وہ ان کو کھا جائے گی. مجھے بتائیے بھیڑیے کی حقیقت اور ماہیت چیزوں کو کھاتی ہے, یا خارج میں جو بھیڑیے کے افراد ہیں وہ کھاتے ہیں؟ خارج میں جو افراد ہیں وہ کھاتے ہیں. معلوم ہوا یہ الذئب میں الف لام جنسی نہیں ہے. اچھا پھر الف لام استغراقی تو نہیں ہے, یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. مجھے یہ خوف ہے ان یاکلہ الذئب, کہ ان کو تمام بھیڑیے کھا لیں گے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا تمام دنیا کے بھیڑیے وہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تمام دنیا کے تو اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے. تو معلوم الف لام استغراقی بھی نہیں. اچھا پھر دیکھتے ہیں کہ الف لام عہد خارجی تو نہیں, کوئی خارج میں کوئی متعین بھیڑیا ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ ان کو وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا. کوئی متعین بھیڑیا ہے؟ نہیں, کوئی متعین بھیڑیا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہو یہ الف لام عہد ذہنی ہے. کوئی ایک فرد بھیڑیا کا ذہن میں تصور کر لیا اور الف لام کے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور میں نے بتایا یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے یہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے لفظوں میں تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے, کیونکہ الف لام آ گیا نا تو وہ لفظ کیا بن گیا؟ معرفہ. لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ کا نکرہ ہی ہے. تو زیبن کا جو زیبن اگر نکیرا ہو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھیڑیا. تو الزیب اس پر الف لام عہد ذہنی ہے تو اب بھی کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی ایک بھیڑیا, وہی نکیرا والا ترجمہ کریں گے. کیونکہ الف لام مہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں میں معرفہ بنتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ کا نکرہ رہتا ہے. تو اب ترجمہ بہترین ہو جائے گا. اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح؟ تو یہ الف لام کی قسم ہے بھائی. اور جیسے وہ مشہور مثال ہے بھائی، اصول الشاشی کے اندر آپ پڑھتے ہیں، خامن اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلت الدار، الدار لے کر آیا، ان دخلت الدار فانت طالق. عموماً طلبا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی، گھر میں، گھر بھائی، گھر تو نکرہ، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، یہاں تو الدار آ رہا ہے، الف لام آ رہا ہے، اگر تو اس گھر میں، کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کیا، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. اب دیکھو ترجمہ بہترین ہو گیا یا نہیں؟ تو یہ الف لام کی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی الرومی بھائی، الرومی میں جو الف لام آیا یہ الف لام عہد ذہنی ہے، یعنی لفظوں میں تو یہ معرفہ بن گیا لیکن معنی میں وہی نکرہ کا نکرہ ہے. کقانتراتی رومی، یہ جیسے کہ کسی رومی کا کوئی پل ہو، کسی انگریز کا بنایا ہوا کوئی پل، ترجمہ وہی نکرہ والا. تو شاعر کہتا ہے کقانتراتی رومی یہ اب سمر بوہا لتنا فن ہتا تو شاد بکر مدی، کہ میری اونٹنی جو ہے کان تارا تی کان تارا تی رومی، وہ میری اونٹنی جو ہے وہ کسی انگریز کے کسی رومی کے ایسے بڑے پل کی طرح ہے. بھائی کان تارا یہ بھی ہے نکیرا، اور ار رومی یہ بھی کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے نکیرا ہے. تو گویا کان تارا تی رومی یہ نکیرا کے نکیرا اضافت کے باوجود کیا ہے؟ یہ نکیرا. اور نکرہ کے بعد اقسم فعل آ گیا تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ نکرہ میں موصوف سے پہلے پھر کیا لے آتے ہیں؟ ایسا یا ایسا. تو میری اونٹنی کسی انگریز کے کسی رومی کے ایسے بڑے پل کی طرح ہے، اقسم ربوہا، جس کے مالک نے یہ قسم اٹھا لی ہو کہ لتکتنا فن، اے واللہ لتکتنا فن، یہاں قسم محذوف ہے کہ واللہ جو ہے اس پل کی ضرور حفاظت کی جائے گی، حتی تشاد، یہاں تک کہ اس کو اونچا کر دیا جائے، بقرمدی، کس کے ساتھ؟ پکی اینٹوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اسے اونچا کر دیا جائے پکی اینٹوں کے ساتھ، یا حتی تشاد، یہاں تک کہ اس پر پلستر کر دیا جائے، بقرمدی، اس مثالے کے ساتھ. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تشادہ کا بھی اس کے تشادہ کے دو معنی تھے بھائی، بلند کرنا اور پلستر کرنا، دونوں کے مطابق ہم نے ترجمہ کر لیا. اور کرمت کے بھی دو ترجمے تھے. تو کہتا ہے کہ میری اونٹنی جو ہے کسی رومی کے اس بڑے پل کی طرح ہے جس کے مالک نے یہ قسم اٹھا لی ہو کہ اس پل کی ضرور حفاظت کی جائے گی، یہاں تک کہ پکی اینٹوں کے ساتھ اس کو اونچا کر دیا جائے. رومی کے پل کو ذکر کیا، انگریزوں کے پل کو، روم والوں کے پل کو، وجہ یہ کہ عرب صحرائی علاقہ ہے بھائی، صحرا ہے، اور وہاں اتنی تعمیرات وغیرہ جو ہیں نہیں ہیں، جبکہ روم وغیرہ جو ہے وہ اس صحرا وغیرہ کا علاقہ نہیں ہے، تو یقیناً ان کی تعمیرات اور ان کی عمارات بہتر اور مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے بالخصوص اس کو ذکر کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ روم والے جو ہیں ان کے عمارات اور تعمیرات وغیرہ کیا ہیں؟ بڑی مضبوط ہوتی ہیں. تو میری اونٹنی بھی کس کی طرح ہے؟ روم والوں کے کسی بڑے پل کی طرح ہے. اور پل کی طرح کہا کیونکہ دیکھو جیسے پل میں ستون ہوتے ہیں اور درمیان والا حصہ اونچا ہوتا ہے، اسی طرح میری اونٹنی کے بھی اگلے اور پچھلے پاؤں ہیں اور درمیان میں پیٹ کیا ہے؟ اونچا ہے. تو جیسے پل جیسی صورت ہے بھائی. اور کہا کسی بڑے پل کی طرح، روم والوں کے بڑے پل، مضبوط پل کی طرح، یعنی میری اونٹنی بھی ان کی طرح مضبوط اور طاقتور ہے، بڑا سفر کرنے والی ہے، بڑا بوجھ اٹھانے والی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو ایک معنی ہوا رومی کا، جبکہ بعض قدیم شارحین فرماتے ہیں کہ الرومی سے مراد دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہیں بھائی، یہ عراق میں بہنے والے دو بڑے اور مشہور و معروف دریا ہیں بھائی، اور ان کو شاعر نے رومی کہا بھائی، یہ بات شارحین نے لکھا کہ رومی سے مراد وہ دو دریا ہیں عراق کے بھائی، اور ان کو رومی کہا کیونکہ وہ روم کی طرف سے آتے ہیں عراق کے اندر بھائی، تو ککن طرح تر رومی، جیسے کہ دریائے دجلہ اور فرات کے بڑے پل ہوں، یہ دریا چونکہ بڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر جو پل ہوں گے وہ بھی بڑے پل ہوں گے، تو کیا کہتا ہے کہ میری اونٹنی جو ہے ککن طرح تر رومی، یہ وہ دریائے دجلہ اور فرات کے بڑے پل کی طرح ہے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعض شارحین نے یہ معنی کیا کہ رومی سے مراد دریائے دجلہ اور فرات ہیں اور قنطرہ سے مراد ان کا پل ہے بھائی، لیکن عام شارحین نے رومی سے مراد رومی انسان ہی مراد لیا ہے، جیسے کسی روم والے کا بڑا پل ہو بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بعضوں نے ذکر کیا بھائی، بہرحال پہلا ترجمہ آسان ہے، وہ آپ یاد رکھیں، جیسے کسی روم والے کے بڑے پل کی طرح جس کے مالک نے قسم اٹھا، اس کے مالک نے قسم، بھائی دیکھو روم والوں کے پل اور عمارات ویسی بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور پھر بالخصوص اگر مالک قسم اٹھا لے کہ اس پل کی کیا کی جائے گی، حفاظت کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو پکیٹوں سے اونچا کر دیا جائے، معنی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، یعنی اس پر تعمیر مسلسل جاری رہے گی، رکے گی نہیں جب تک کہ پوری طرح اینٹوں سے بن کر تیار نہ ہو جائے بھائی، مسلسل یعنی اس پر کام ہوتا رہے گا، تو جب مالک قسم اٹھا لے پھر تو بالخصوص وہ پل کتنا مضبوط اور بہترین ہوگا، تو میری اونٹنی بھی اسی طرح مضبوط اور طاقتور ہے۔ قنطرتی رومی اقسم ربوہا لتقتنفن حتی تشاد بقرمدی، جیسے کہ کسی روم والے کا بڑا پل جس کے مالک نے قسم اٹھا لی ہو کہ ضرور اس کی حفاظت کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اونچا کر دیا جائے پکی اینٹوں سے، یا یہاں تک کہ اس پر پلستر کر دیا جائے اس چونے کے مثالے کے ساتھ۔ صحابیت العسنون موجدۃ القرا بعیدۃ وخد الرجل موارۃ الید، صحابیت العسنون، صحابیہ کہتے ہیں بھورا رنگ بھائی، وہ سرخی جس کے ساتھ سفیدی ملی ہوئی ہو، سفیدی بھورا رنگ، اور اونٹوں کے اندر یہ رنگ پسندیدہ، یہ جو عام اونٹوں کا رنگ آپ نے دیکھا ہے یہ ہے بھورا رنگ بھائی، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صحابیہ۔ العسنون بھائی، بھائی مردوں کے اندر تھوڑی پر جو بال ہیں اس کو لحیتن کہتے ہیں، داڑھی بھائی، داڑھی، تھوڑی پر جو بال ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں مردوں، مردوں میں ہو تو اس کو کہتے ہیں لحیہ، انسانوں میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ لحیتن۔ اور اگر یہی بال ہوں اونٹوں میں یا بکروں وغیرہ میں تو اس کو عسنون کہتے ہیں، عسنون، عسنون، اس کے لیے باقاعدہ الگ لفظ ہے عربی میں بھائی، تو اونٹ یا بکرے کی ٹھوڑی کے نیچے کے بال عسنون۔ موجدۃ القرا، موجدہ کا معنی ہے مضبوط بھائی، مضبوط، طاقتور، قوت والے۔ القرا، قرا کہتے ہیں کمر کو بھائی، کمر، پشت۔ بعیدت وخد الرجل، وخد یخد کا معنی ہے اونٹ کا لمبے قدم اٹھا کر تیز چلنا، وخد یخد کا کیا معنی ہے؟ اونٹ کا لمبے قدم اٹھا کر تیز چلنا، تو وخد وہ جو اونٹ کا لمبا قدم ہے اس کو وخد کہتے ہیں، تو کہتے ہیں بعیدت وخد الرجل، اس کے پاؤں کے قدم بڑے لمبے ہیں، یعنی ان میں فاصلہ زیادہ ہے، فاصلہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہے۔ موارۃ الید، موارۃ یہ مبالغہ ہے مائرہ میں، مارا یمور مورن کا معنی ہے اضطراب کے ساتھ چلنا، آنا جانا بھائی، بےچینی کے ساتھ آنا جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورن، بےچینی اور اضطراب کے ساتھ آنا جانا، اور اسی سے اس میں فاعل بنے گا مائرن اور مؤنث بنے گا مائرۃن، اور انہی سے مبالغے کا صیغہ ہے موارہ بھائی، تو یہ مواراتن یہ مبالغے کا صیغہ ہے مائرتن بھائی، استراب کے ساتھ چلنے والا، آنے جانے والا. اور موارت الید، یاد رکھیے عربی زبان میں جو حیوان کے اگلے دو پاؤں ہوتے ہیں ان پر ید کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو پچھلے پاؤں ہوتے ہیں ان پر رجل کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے انسانوں کے دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں، تو حیوانات میں بھی اگلے پاؤں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ید، اور پچھلے پاؤں کو رجل کہتے ہیں. تو موارت الید یاد رکھیے اس حیوان کو کہتے ہیں جو بڑا ہی تیز رفتار ہو. جو حیوان تیز رفتار ہو تو کہتے ہیں موارت الید. موارہ کا معنی تیزی سے حرکت دینے والا، یہ بھی اپنے پاؤں کو کیا کرنے والا ہے؟ بڑی تیزی سے حرکت دینے والا ہے، یعنی خوب تیز چلنے والا ہے. صحابیت العسنون موجدت القرا بعیدت وقد الرجل موارت الیدی. صحابیت العسنونی، میری جو اونٹنی ہے وہ اس کی ٹھوڑی کے جو بال ہیں وہ بھورے رنگ کے ہیں، یعنی پسندیدہ بھورے رنگ کے ہیں. موجدت القرا، اور وہ مضبوط کمر والی ہے، یعنی بڑی طاقتور ہے، خوب وزن اٹھانے والی ہے. بعیدت وقد الرجلی، اور اس کے قدموں کے جو میں فاصلہ جو ہے وہ بڑا بعید، بڑا لمبا ہے، یعنی لمبے قدم اٹھا کر چلنے والی ہے. موارت الیدی، اور بڑی تیز رفتار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابیت العسنونی، آپ چاہیں تو اس پر رفع پڑھیں صحابیت العسنونی، اور آپ چاہیں تو جر پڑھ لیں صحابیت العسنونی. جر پڑھیں گے تو پیچھے وہ جو صفات بیان ہو رہی تھیں، وَإِنِّي لَأُمْزِ الْهَمَّ عِنْدَ احْتِزَارِهِ بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي بِعَوْجَاءَ، عوجاء پر با جارہ داخل تھی، تو یہ ساری صفات کیا ہیں؟ مجرور. تو یہاں پر بھی آپ صحابیت العسنون پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھائی، وہی صفات بیان ہو رہی ہیں. اور آپ چاہیں تو رفع پڑھ لیں، رفع کی صورت میں یہ خبر بن جائے گی، مبتدا محذوف نکال لیں گے، ایہیا صحابیت العسنون، تو میری اونٹنی جو ہے وہ اس کی ٹھوڑی کے بال بھورے رنگ کے ہیں، وہ مضبوط کمر والی ہے، لمبے لمبے قدم اٹھانے والی ہے، تیز رفتار ہے. چلیے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.